بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعين، محترم مولانا عبد الرب خطيبي ندوي صاحب، نائب قاضي جماعة المسلمين واستاذ جامعة اسلامية بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 288، سورہ بقرہ آیت نمبر 219-220. واضح رہے کہ مولانا عبد الباری ندوی صاحب کی غیر موجودگی میں انہی کا درس ہوتا رہے گا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. شراب اور جوا، اس کی مضرتیں اور ظاہری کچھ فائدے، اس سلسلے میں کچھ باتیں سامنے آئیں. پھر بعد میں شراب کی جو حرمت ہو گئی اور شراب کے سلسلے میں احادیث میں جو باتیں کہی گئیں وہ خود اس پر دلالت کرتی ہیں کہ کس طرح کی گھناؤنی اور کیسی بری چیز ہے شراب. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ شراب ام الخبائث ہے، اور کہیں فرمایا گیا والخمر جماع الاسم، گناہوں کی جڑ ہے. اور شراب کے متعلق کہا گیا کہ 10 لوگوں پر یا 10 چیزوں پر اس میں لعنت ہوتی ہیں، ایک تو خود شراب پر، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب لانے والے پر، شراب جس کے لیے لائی جائے اس پر، شراب نچوڑنے والے پر، اور شراب اس چیز میں نچوڑی جائے اس پر، اور اس کا پیسہ کھانے والے پر. ان سب پر لعنت بھیجی گئی، اور لعنت ایسی چیزوں پر بھیجی جاتی ہے. لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا. جب اللہ کی رحمت سے آدمی دور ہوگا تو پھر وہ دنیا میں بھی کسی کام کا نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی. اور یہ بھی فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ جو شخص شراب کا عادی ہے، شراب جو پیتا ہے، تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں رہتے. پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، پھر دوبارہ پی لے اور شراب کا عادی بن کر چلا جائے تو آتا ہے کہ مرنے کے بعد جہنمیوں کا پیپ اسے پلایا جائے گا. شدید جہنمیوں کا پیپ انہیں پلایا جائے گا. اس قدر وعیدیں سنا دی گئیں. اس شراب کی حرمت کے سلسلے میں لکھا ہے کہ اس سن 8 ہجری میں شراب کی حرمت ہوئی. حافظ ابن حجر کے حوالے سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سن 8 ہجری میں شراب کی حرمت ہوئی، اور اس کی حرمت سے پہلے کچھ لوگ یمن سے یا مختلف علاقوں سے آتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی شراب لا کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن چونکہ حرام نہیں تھی تو لا کر دے دیتے تھے لوگ. اسی طرح سے سن 9 ہجری میں ایک مرتبہ حضرت تمیم داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شراب لے آئے تو آپ نے فرمایا حرام ہو چکی ہے، اس کا تمہیں علم نہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم پینے کی ممانعت ہے تو ہم اس کو بیچ دیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ بیچنا بھی منع ہے. تو شراب کا پینا بھی جیسے حرام ہے، اسی طرح شراب کا کاروبار بھی حرام ہے. تو جو چیزیں انسان کے لیے ممنوع اور حرام قرار دی گئی ہیں تو آدمی سمجھتا ہے کہ اس کا کاروبار کہیں جائز ہو جائے، ایسی بات نہیں، بلکہ وہ کاروبار بھی اس کا حرام ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح سے فرمانے پر انہوں نے شراب کے جو پیالے یا شراب جو تجارت کے لیے لایا کرتے تھے اس سب کو اپنے چاک کر دیا، اس کے مشک کو اور جس میں شراب رکھ کر لاتے تھے مٹکوں میں اس کو سب کو توڑ دیا. تو اس طرح سے صرف حالانکہ پوری بات لوگوں کی تجارت اسی پر ہوتی تھی، لیکن جب حرمت نازل ہوئی اور آپ نے بتا دیا کہ اس کا بیچنا بھی جائز نہیں، تو پھر وہاں نہیں حضرت، یہ تاویلات جو آج کل ہمارے یہاں ہوتی ہیں، کسی مسئلے میں مسئلہ بتا دیا گیا کہ جائز نہیں تو اب ان کے لیے ذرا سا کھلبلی مچ جاتی ہے، تو پھر اس کی تاویلات کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ یوں نہیں ایسا ہے. اور وہاں بات یہ تھی کہ تاویلات نہیں بلکہ اشاروں پر مرمٹتے تھے، کہنا بھی نہیں ہے، صرف اشارہ بھی ہو جاتا تو تعمیل حکم کے لیے دوڑ پڑتے، جس کے نتیجے میں ان کو رضی اللہ عنہم و رضو عنہم یہ خطاب ملا. تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں میسر آئی، جس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکام کی ایسی عظمت بیٹھ گئی کہ ایک حکم نازل ہوتا تو اس پر مر مٹنا ان کے لیے کافی ہو جاتا. تو شراب کے لیے احادیث میں، بے شمار حدیثوں میں اس کی مضرتیں بتا دی گئیں، اور ایسے ہی دنیا کے لوگوں میں بھی ماہرین ہیں، نفسیات ہیں یا جو دوسرے معرفین ہیں، وہ سب اس سلسلے میں متفق ہیں. بعض لوگوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو شراب کے ہتھیار سے مارنا چاہا، بعض لوگ تو اس کی زد میں آ گئے اور شراب نوشی میں لگ گئے تو ان کی نسل بھی کم ہونے لگی، اولاد بھی کم ہونے لگی، اور کچھ لوگ الجزائر کے متعلق لکھا ہے کہ وہاں ہم نے شراب کے لیے کوششیں کی تو وہاں کے مشرقی لوگوں نے، یعنی دین پسند لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا، تو اس کے نتیجے میں ان کی اولاد بھی بڑھتی رہی اور وہ ایمان کی وجہ سے محفوظ رہے، ورنہ جن علاقوں میں اس کا رواج ہو گیا تو وہاں کی آبادی بھی بگڑنے لگی، آپس میں عداوتیں اور دشمنیاں اور جنگیں ہمیشہ ہونے لگی اور نسل انسانی بھی کم ہونے لگی. تو شراب کی یہ دنیاوی اور ظاہری یہ بھی مضرتیں ہیں اور اخروی مضرتیں ہیں ہی، اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور دوسری چیز شراب کے ساتھ قمار ہے، میسر، اس کو بھی مختلف نائیوں سے، کہیں لاٹری کی شکل میں، کہیں اس طرح کے، وہ ہندوؤں کے میلوں میں خاص طور پہ ایسی تجارتیں ہوتی ہیں، سامان رکھ دیے جاتے ہیں، پیسے لے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ رنگ پھینک دیں، جن چیزوں پر رنگ لگے گا پڑے گا وہ چیز آپ کی، چاہے وہ چیز 5 روپے دے کر 50 ہی ملے یا 2 بھی ملے یا 10 ہی ملے یا کسی پر نہ پڑے. تو ایسی چیز ہے جس کو مخاطرہ کہتے ہیں، کسی چیز کو لینے کے لیے خطرہ، مل بھی سکتی ہیں نہیں بھی مل سکتی، ایسی چیزیں سب میسر میں اور قمار میں جوئے میں شامل ہیں. تو جوؤں کی مختلف شکلیں ہیں، بعض حضرات شطرنج کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، نرد شیخ ایک کھیل ہے، چوسر کہتے غالباً، وہ کھیل یہ بھی میسر کی قسم سے ہے. صحابہ کرام سے اس طرح کی روایت منقول، حضرت علی سے منقول ہے کہ شطرنج میسر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ شطرنج سے انسانی ذہن تیز ہوتا ہے، انسانی ذہن تیز ہوتا ہے لیکن شطرنج کی دشات کی حد تک، دوسری چیزوں میں تیز نہیں ہوتا. اور یہ اس طرح کے اور کھیل ہیں جن کھیلوں سے انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، یہ بھی لکھا ہے کہ ایسی تمام چیزیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں یہ سب میسر میں داخل ہیں، جس میں آدمی شرطیہ کھیل کھیلتا ہے، جو جیت جائے ہارنے والا اس کو یہ دے گا، اب جیتنے والا کون، دینے والا کون، یہ سب متعین نہیں ہوتا. لہٰذا یہ ساری جو شکلیں ہیں لاٹری کی ہوں یا اس طرح کے کاروباری وغیرہ، ان چیزوں میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے، اور ایسی چیزوں میں جب اطمینان نہ ہو تو جب تک مسئلہ واضح طور پر معلوم نہ ہو ایسے کاروبار سے آدمی اپنی حفاظت کرے اور بچے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام روزی اس کے پیٹ میں چلی جائے. شراب اور میسر کے بظاہر فائدے یہ کہ کچھ پیسے مل جاتے ہیں، لیکن انجام کے اعتبار سے شراب خور تو اپنی جسمانی بھی صاف کمزور کر دیتا ہے اور بیماریوں کے اعتبار سے اس کا جسم بیماریوں کا ایک نشانہ بن جاتا ہے، اور دینی اعتبار سے یہ کہ شراب کی حالت میں آدمی نماز پڑھے گا تو اس کا زبان سے کیا ادا کر رہا ہے اس کو خود پتہ نہیں چلے گا، اور پھر لوگوں کے لیے بھی کھلواڑ، شراب پی کر مست ہو جاتا ہے، کہیں راستے میں گرا پڑا رہتا ہے، کہیں نالی میں، گندی نالی میں پڑ جاتا ہے، جس کے بچے اور تماشا کرنے والے تماشا کرتے ہیں، تو عزت کے ساتھ میں مل جاتی ہے، دین کا بھی نقصان، عقل کا بھی نقصان، پیسے کا بھی نقصان، ہر طرح کے خطارے کو مول لیتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سمجھنے جانتے ہوئے بھی اس کے عادی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ہم کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد اسی آیت میں دوسری چیز پوچھی جا رہی ہے، یہ سوالات کا 14 یا 15 نمبر ہے، یہ سالون کا مادا ان کے کون، وہ سالون کا مادا ان کے کون، اور آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، کیا دیں؟ قل العفو، آپ کہہ دیجئے اپنی ضرورت سے زائد فاضل جو مال ہے وہ اللہ کے راہ میں دیا جائے. اس سے پہلے ایک آیت آ چکی ہے، اس میں بھی ایک سوال تھا، یسالون کا ماذا ینفقون، سوال دونوں ایسا ہیں، لیکن وہاں پر اس سوال کے پس منظر میں کس کن لوگوں کو دیا گیا ہے، ہم جو مال دینا چاہیں کن کو دیا جائے، اسی لیے اس کے جواب میں وہاں پر بتا دیا گیا تھا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. اور یہاں سوال یہ ہے کہ کیا چیز ہے، یعنی کون سا مال ہم خرچ کریں، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا قل العفو، عفو کہتے ہیں زائد اور فاضل چیز کو. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ عفو سے مراد ہر طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں جس کے دینے سے انسان کو کوئی تکلیف اور حرج لاحق نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں عفو کہلاتی ہیں. اور عفو کے معنی فاضل، فاضل کے معنی فضل والے، اچھے کے. بعض حضرات کہتے ہیں عمدہ اور اچھا سے اچھا مال دیا جائے. تو پوچھا گیا کیا خرچ کریں، آپ نے فرمایا اپنی ضرورت سے زائد یا جن کا نفقہ ان پر عائد ہے اس سے زائد جو مال ہے وہ دیا جائے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو احکام بتا دیے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتے ہیں اور واضح اور وعید کی چیزوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ تاکہ تم غور کرو اور سوچو کہ دنیا والا آخرت، دنیا اور آخرت میں، یعنی دنیا کے بارے میں غور کرو، ایک دنیا وقتی ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور آخرت آنے والی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. تو اس طرح کی چیزوں میں تم غور کرو، اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے احکام بیان کرتا ہے اور بیان کرتے ہیں اپنی نشانیوں اور آیات کو تاکہ تم دنیا اور آخرت کی ان چیزوں میں غور کرو کہ دنیا کی چیزیں سب پامال ہونے والی اور آخرت کی چیزیں ہمیشہ کی اور دائمی چیزیں ہیں. اخراجات کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا N D درہم، تو آپ نے فرمایا انفق علی نفسک، پھر دوبارہ انہوں نے کہا N D درہم آخر، آپ نے فرمایا انفق علی اہلک، پھر انہوں نے کہا N D درہم آخر، انفق علی ولدک، اس طرح کے الفاظ فرمایا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ N D درہم، آپ نے فرمایا افسر، یعنی تم غور کرو، دیکھو جہاں مناسب رہا ہے وہاں خرچ کرو. تو اس میں بتا دیا گیا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک درہم ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو اپنی ذات پر خرچ کرو. تو انسان اپنی ذات پر پہلے خرچ کرے ضرورت کی حد تک، ضرورت سے زائد میں، پھر اس کے بعد اپنی بیوی کا نفقہ اس کے ذمہ عائد ہوتا ہے، پھر اپنے بچوں کا نفقہ جو چھوٹے ہیں، پھر اس کے بعد رشتے دار، قرابت دار اور تعلقات والے اور جو جہاں جہاں ضرورتیں لوگوں کی زیادہ ہیں وہاں خرچ کیا جائے. تو یہاں پورے لاپ سے مراد یہ ہوا کہ انسان کے ذمے جو نفقے واجبہ ہیں، ان نفقے واجبہ کی ادائیگی کے بعد جو مال اس کے پاس زائد ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. یہ نہیں کہ گھر والوں کو بھوکا مار دیں اور دوسروں کے لیے سب کچھ کرے، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی. دوسروں کے حقوق کو پامال کر کے آگے سیفائی کرنے والا وہ قابل تعریف نہیں بلکہ قابل ملامت ہے. اسی لیے کہ فرمایا گیا کہ تم اپنے اہل و عیال کو اس حال میں چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے وہ دس سوال دراز نہ کریں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا خرچ وہ کیا جائے، وہ مال خرچ کیا جائے، آدمی اس وقت خرچ کرے وان تو صحیح ہوں صحیح، مال کی تمہیں ضرورت بھی ہو اور تم صحیح اور تندرست ہو اور تم کو مال کی حاجت اور ضرورت بھی ہو. ورنہ عام طور پر آدمی مال مال کہہ کر جمائے رکھتا ہے، اللہ کی جمع مال و معددہ کی طرح مال جمائے رکھتا ہے، اور جب حالات یعنی انسانی صحت کمزور ہو جاتی ہے اور آدمی کو آخرت کی یاد جب آنے لگتی ہے اور دنیا سے چل چلا تو وقت آتا معلوم ہوتا ہے، تو اس وقت کہتا ہے کہ فلاں کو دو فلاں کو دو، حدیث میں کہا گیا. اب اس عالم میں جب وہ خرچ کرتا ہے تو اب یہ مال اس کا نہیں بلکہ اس کے وارثین کا ہوتا ہے. حالت صحت میں ضرورت ہے، نفس چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایسے ترقی میں ڈالیں اور پیسوں کو ہم بڑھائیں، لیکن ایسے موقع پر جو خرچ کرتا ہے اس خرچ کا ثواب بہت بڑا ہوا ہے. تو خرچ پہلے جو واجبہ خرچ ہے اپنی ذات کا، اپنی بیوی بچوں کا اور اپنے والدین کا، اس کے بعد پھر جو اس سے فاضل ہو اس کو اللہ کی راہ میں لٹائے جائیں. اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اور بعض حضرات کا مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت سے زائد مال رکھنا جائز نہیں بلکہ اس کو لٹا دیا جائے. بعض حضرات کہتے ہیں یہ حکم اس وقت کا ہے جب زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی, زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد یہ بات نہیں. اللہ تعالیٰ اللہ کی دی ہوئی جان اور اس کا دیا ہوا مال صحیح مصرف میں لگانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو حاملہ اور مردیان کے لیے بتایا گیا کہ وہ اپنی جان یا بچے کی جان کی یا اس کی تکلیف کے خطرے سے روزہ چھوڑ سکتی ہیں. تو ایسی صورت میں اپنی ذات کے لیے اگر اپنی جان کی تکلیف میں روزہ چھوڑ دے تو صرف روزے کی قضا رکھے گی, اور اگر بچوں کی خاطر وہ روزہ چھوڑ دے حاملہ یا مردیان تو ایسی صورت میں قضا کے ساتھ ایک مجھ کھانا بھی دے گی فدیہ بھی دے گی. اللہ تعالیٰ سمجھ.